أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين عزاداری مولا سید الشہداء اور شہداء کربلا کے خلاف سازشیں دو قسم کی ہوئی ایک مختصراً میں نے اشارہ کیا ورنہ ان میں سے ہر نقطے پر تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے ایک یہ ہے کہ مقصد امام کو مقصد امام کی تحریف کرنے کی کوشش کی گئی قیام کربلا کا کوئی مقصد نہیں تھا اور دوستانہ بحث میں آ کر دوستانہ روب میں آ کر کہا مقصد تو ہے لیکن مقصد شفاعت ہے یعنی آپ کو کربلا کے قیام سے درس لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جتنا گناہ کریں گے آپ کے لیے جواز مل گیا ہے کربلا سے یا کہتے ہیں کہ یہ حکم مخصوص امام ہے یہ الگ مسئلہ ہر امام کے ہمارے پاس روایت ہے کہ ہر امام کی تکالیف اور ذمہ داریاں ایک مخصوص لوح کی شکل میں ان کو خدا نے عطا کیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ حکم مخصوص ہے امام کے ساتھ فرض کیجئے ہم میں سے ہر ایک کی کوئی تقدیر ہے ہم میں سے ہر ایک کی کوئی تقدیر لوح محفوظ میں ہے اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے میں ہمارے درمیان فرق سب کی ذمہ داری ہے شریعت پر عمل کرنا عقل کے مطابق زندگی گزارنا اگرچہ تقدیر الہی معین ہے تقدیر کا معنی بھی وہ نہیں ہے کہ انسان بے بس ہو یہ بالکل نہیں آپ مجھے پتہ ہے آپ یہاں سے جائیں گے آپ یہاں سے جب اپنے گھر جائیں گے کھانا کھائیں گے مجھے پتہ ہے آیا آپ جا کر جب کھانا کھائیں گے میرے کہنے کی وجہ سے کھانا کھائیں گے میرے جاننے کی وجہ سے کھانا کھائیں گے یا اپنی ضرورت کی وجہ سے کھائیں گے بلکہ میرے علم کی وجہ بھی یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کھانے کی ضرورت ہے مجھے پتہ ہے انسانوں کو رات کے وقت کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اور انسانوں کی عادت ہے رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ کھانا کھائے اس وجہ سے مجھے علم ہے تو خدا کے پاس بھی علم ہے قضا و قدر الہی کا ایک مطلب وہی علم خدا ہے لیکن بشر جو کچھ کرنے والے ہیں اسی پر خدا کو علم ہے خدا کے علم سے بشر مجبور نہیں ہوئے ہیں بلکہ بشر کے اعمال جو انجام دینے والے تھے اس پر خدا کا علم ہے چلو یہ قضا و قدر کی بات چلی تو ایک جملہ اضافہ کروں کیونکہ تفصیل تو بہت اہم بحث ہے, لیکن اتنا کہنا مد نظر ہے کہ قضاء و قدر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے. بنو امیہ نے یہی اسی سے استفادہ کیا کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا, خدا نے کرایا ہے, ہم بے بس لوگ ہیں, عالم میں قضاء و قدر الہی چلتا ہے, کوئی غلط کرتا ہے خدا کراتا ہے, کوئی صحیح کرتا ہے خدا کراتا ہے, گناہگار خدا کی وجہ سے گناہ کرتا ہے, اطاعت گزار خدا کی وجہ سے اطاعت کرتا ہے, کافر خدا کی وجہ سے کافر بنتا ہے, مسلمان خدا کی وجہ سے. یہ غلط تفسیر قضاء و قدر کی ہے تاکہ اپنے جرم کو چھپائے. سارے حکمران خلفاء اس نظریے کی حمایت کرتے تھے, جبکہ خدا کے پاس, قضاء و قدر کا ایک معنی علم خدا, خدا کے پاس علم ہے چونکہ آپ کرنے والے تھے. دوسرا قضاء و قدر کا معنی کیا ہے؟ تین معنی ہے, یعنی تینوں معنی صحیح معنی ہے. یہ ہے کہ خدا کے سسٹم کو کہتے ہیں قضاء و قدر. اگر ایک آدمی کھانا نہ کھائے ممکن ہے ایک عرصے کے بعد مر جائے. دو آدمی ہیں, سات بیمار ہوئے ہیں, ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے, دوسرے نہیں جاتا ہے اسی بیماری پر مر جاتا ہے. دونوں تقدیر الہی ہے, یہ نظام الہی سسٹم کا نام ہے قضاء و قدر. مولا ایک دیوار کے نیچے تھے, گرنے والی دیوار کے نیچے, وہاں سے چلے گئے دوسری دیوار جو صحیح تھی. کسی نے کہا آپ خدا کے قضاء و قدر سے بھاگتے ہیں, فرمایا خدا کے قدر سے خدا کے قضاء کی طرف بھاگتا ہوں. گرتی ہوئی دیوار کے نیچے ممکن ہے دیوار گر جائے, زخمی ہو جائے, مر جائے, یہ بھی تقدیر الہی ہے. صحیح دیوار کے نیچے, ظاہر یہ تو ایسا خطرہ نہیں ہے. یعنی عالم میں جو کچھ سسٹم چل رہا ہے, ایک انجینئرنگ کی کلاس پڑھے گا, تعلیم حاصل کر انجینئر بنے گا, دوسرا میڈیکل پڑھے گا ڈاکٹر بنے گا, تیسرا کچھ نہیں پڑھے گا گھومتا پھرتا رہے گا تو آخر میں کیا نام ہے بیکار بنے گا. تو یہ اسی سسٹم کا نتیجہ ہے. تو تیسرا یہ ہے کہ عالم خدا کے سسٹم کے مطابق چلتا ہے, قضاء و قدر الہی یعنی الہی نظام کا نام ہے. چوتھا یہ ہے کہ خدا کسی خاص حالت میں مصلحت کے تحت ایک پروگرام سیٹ کرتا ہے. خاص حالات میں ایک مصلحت کے پیش نظر پروگرام سیٹ کرتا ہے. قرآن میں ہے کہ مسلمانوں پر کفار نے کافی ظلم کیا تھا, مشرکین مکہ نے, پیغمبر نے اجازت دی کہ آپ جا کر ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے ان کے مال پر حملہ کر کے ان کے اموال چھین سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے سارے جائیداد مکے میں انہوں نے کیا کیا ہے, ضبط کیا ہے. لشکر گیا, ابو سفیان کو پتہ چلا, اور جانتے ہیں بہرحال مکہ والوں سے رابطہ کیا, مکہ کا فوج آیا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. ابو سفیان تو بچ نکلا لیکن جنگ بدر آمادہ ہو گیا. قرآن فرماتے ہیں وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا, جنگ بدر کا ہونا خدا کا ایسا وعدہ تھا جو ہو کر رہنے والا وعدہ تھا. یعنی بظاہر کوئی مجبوری نہیں ہے, ادھر سے پیغمبر نے لشکر بھیجا, ادھر سے ابو سفیان آیا ہے, ابو سفیان کو پتہ چلا ہے, لشکر مکہ سے کہا ہے جنگ کے لیے تیار, کوئی مجبور نہیں ہے. لیکن خدا نے ایسا انتظام کیا تھا کہ لشکر اسلام اور لشکر کفر میں جنگ ہو بدر کے مقام پر. دیکھیں مجبوری بھی نہیں. مثلا آپ ایک آدمی دو آدمی کے درمیان صلح کرانا چاہتے ہیں, گھر پر ایک کو دعوت دیتے ہیں, پھر دوسرے کو بھی دیتے, دوسروں دونوں کو وہیں پہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, وہ بھی مجبوراً کسی حد تک شائستہ انسان ہو تو صلح کر لیتے ہیں, بات چیت ہو جاتی ہے, آخر میں شکایتیں پھر صلح ہو جاتی. یہ اس طرح سے سسٹم سیٹ کرتا ہے خدا, خاص مصلحت کے تحت ایسا مقدمات تیار کرتا ہے جس کے نتیجے میں مقصد الہی حاصل ہو. مجبوری بھی نہیں ہے. لیکن حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا, حضرت موسیٰ گئے حضرت شعیب سے جزر لے کر, 10 سال پورا کر کے اپنی بیوی لے کر چلے گئے. اب بیوی کے درد زہ شروع ہوا، یہ تو سخت ترین مرحلہ ہے ایک عورت کے لیے، صحرا میں پہنچ گئے حضرت موسیٰ، آندھیاں چل رہی ہے، عجیب حالت، بہت پریشان، صحرا میں آندھیاں چل رہی ہے، زوجہ کی یہ حالت ہے، بہت پریشان، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، دور سے کوئی آگ نظر آئی، گئے گئے دیکھا ایک درخت پر، کہا ان فخ نعلیک انک بالواد المقدس طوا، آپ اپنے جوتے اتار، آپ مقدس جگہ پر پہنچے ہیں. یہ وہابیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ کسی مقدس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ وہاں پر خدا نے فرمایا وجئت علی قدر یا موسیٰ، موسیٰ آپ اس درخت تک آئے، ہمارے پروگرام کے تحت آئے، ہمارے برنامہ ریزی، ہمارے منصوبہ بندی کے مطابق آپ آئے ہیں. قدر یعنی حساب و کتاب کرنا، تقدیر اندازہ گیری کو کہتے ہیں. یعنی دیکھو یہاں پر حضرت موسیٰ مجبور نہیں تھے، 10 سال پورا ہو گیا، اپنا کام کر دیا، آ گیا، وہاں درزے شروع ہوا، آندھیاں چل پڑی اور وہاں آگ نظر آئی، آگ لینے کے تاکہ زوجہ گرم ہو جائے، گئے سب کے سب اختیاری، لیکن خدا نے ایسا انتظام کیا کہ سخت ترین حالات میں جو آدمی 100% خدا سے زیادہ وابستہ ہو جاتا ہے، اسی حالت میں موسیٰ کو نبوت دینا چاہتا تھا. وجئت علی قدر یا موسیٰ، ایسے سخت حالات میں خلوص عروج تک پہنچتا ہے اہلیت رکھنے والوں کے. تو یہ ہے. تو بعض وقت کہتے ہیں دیکھو اب یہ خلفان حکمرانوں نے اس سے سوء استفادہ کیا، اپنے سارے ناجائز کے لیے کہتے تقدیر الہی تھی، قضاء و قدر تھی. ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، اپنے ناکامیوں کو خدا کے گردن پر ڈالتے ہیں، اور کامیابی ہو گئی تم کہتے میں نے کیا ہے، ناکام ہو گئے تقدیر یہ تھی، قسمت یہ تھی، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو خلاصہ یعنی عزاداری سے استفادہ روکنے کے لیے اپنے روب میں آ کر، اپنے بیس میں آ کر بھی، اور دشمنوں کی شکل میں آ کر بھی سارے ہٹ کنڈے آزمایا، حتی اپنے مومنین کی شکل میں آ کر غالیوں نے کہا حسین شہید ہی نہیں ہوئے، کربلا میں حسین شہید نہیں ہوئے، حسین خدا کا نور، قرآن نے کہا خدا کا نور پھونکوں کے ذریعے ختم نہیں ہو سکتا. پھر کون مارا گیا؟ کہا کہ حنظلہ شامی، ایک شام کا شقی انسان جس کا نام حنظلہ تھا، وہ انہوں نے سمجھا امام حسین ہے اور اس کو قتل کیا تھا، یعنی غلط آدمی کو قتل کیا امام حسین سمجھ کر، بالکل وہی نظرے جو عیسائی حضرت کہ کیا عیسائی نہیں، خلاصہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں روایت ہے، ہماری روایت ہے کہ یہودیوں نے اپنے ایک یہودی دشمن حضرت عیسیٰ کو پکڑا، حضرت عیسیٰ سمجھ کر اس کو پھانسی دیا، اس کو یہاں پر لایا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر غم منانے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، حسین شہید ہی نہیں ہوئے، ڈائریکٹ خدا کے پاس گئے ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے یہ کہا تو امام نے فرمایا خدا کے لعنت ہو ان پر، حسین سے افضل علی ہے، علی شہید ہوئے ہیں، تو حسین بھی شہید ہو سکتے ہیں، حسین شہید ہو گئے ہیں، تو امام نے لعنت بھیجی ایسے کہنے والوں پر. تو ظاہر یہ نظریہ شیعوں کے درمیان حامی پیدا نہیں کر سکا، کوشش کی تھی کہ شہادت حسین کا ہی انکار کرے. تو عرض یہ ہے دشمنوں نے کیا کیا، ایک یہ ہے کہ پہلا کوشش کی یہ بتائے کہ اصلاً کربلا میں حسین شہید نہیں، خارجی تھے، کوفہ میں وہ مسلم جساس جو ابن زیاد کے محل کی مرمت کر رہا تھا، جب اس نے پوچھا یہ کون لوگ، کہا کہ کچھ خارجی ہے، پوچھنے والے سب کو کہتے تھے خارجی ہے، خوارج میں سے ہے، خوارج قیام بہت کرتے تھے، البتہ پہلا. تو اس طریقے سے مسلمانوں کو غفلت میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن خود ان کی بھول تھی، جب اسیروں کو اسیر کر کے لایا تو یہ سیاست نہیں چل سکتی تھی خوارج والا, کوشش کی چھپانے کی. بعد میں بنو امیہ کے مؤرخین نے, بعض نے انکار کیا, عبد القادر جیلانی ہے, فرض کیجیے غزالی ہے, اس قسم کی اہم شخصیات اور بہت سے ایسے لوگ انکار ہی کیا, کہا کہ نہیں کربلا میں حسین کو شہید نہیں کیا, اہل بیت کو اسیر نہیں کیا ہے, اگر فرزن ہوا ہو تو بھی یزید نے توبہ کیا ہے, یزید نے توبہ کیا ہے, توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف ہو جاتا ہے. اس طریقے سے عزاداری کو روکنے کی, قیام کے اثر کو روکنے کی کوشش کی. عبد القادر کہتا ہے کہ اگر حسین پر آپ روتے ہیں, پیغمبر پر کیوں نہیں روتے, پیغمبر کا مقام حسین سے بہتر ہے. حسین کی شہادت کے دن تو جشن کے دن ہے, خوشیوں کے دن ہے, کامیابیوں کے دن ہے. اس طریقے سے عزاداری سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے. پھر غم حسین کی جو کتابیں تھیں, آغا بزرگ تہرانی جو بہت بڑے مجتہد اور شعہ تصنیفات تعلیفات کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے 30-40 جلد کر مشتمل, اس میں 60 کے قریب 59 مقتل حسین کے بارے میں کتاب کا نام لکھا ہے. مقتل حسین کے بارے میں 59 کتابیں لکھی گئی تھی, ان میں سے ایک بھی ابھی نہیں ہے. اس طریقے سے ظالمون نے شہادت حسین, مصائب حسین کو چھپانے کی کوشش کی, کوئی سند نہ رہے. اور ظاہر ہے ان میں سے صرف ایک کتاب باقی رہی, وہ کتاب طبری میں ہے, طبری اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے, اس کی کتاب میں ابو مخنف کی روایت صرف وہ باقی رہی, باقی سینے بھی سینے منتقل ہوا. آپ جانتے ہیں کربلا کا واقعہ تاریخ ہے, واقعات ہے, واقعات یاد رکھنا آسان ہے, ایک کام یہ ہے. پھر سارے شیعہ سناتے تھے اور سنتے تھے, اسی لیے سینے بہ سینہ کثرت کے ساتھ روایت برقرار رہی, روایتیں ہوتی رہی, ورنہ دشمنوں نے سارے کتابوں کو ختم کر دیا تھا. بلکہ غن حسین منانے والا, زیارت حسین منانے والوں کا قتل عام کیا. کل تک صدام کے زمانے میں افغانستان میں اسی فوجی کیا نام بادشاہت ختم ہونے تک, اور مختلف میں خود ایران میں شیعہ حکومت ہوتے ہوئے منع کرتے تھے غم حسین یا مصائب حسین منانے سے منع کرتے تھے. غالباً میں نے عرض کیا آپ کو, ایک عالم دین نے ایک دن تقریر میں کہا کہ امام حسین کربلا میں آپ کو بخار ہوا تھا, تو اس طرح سے آپ دنیا سے چلے گئے, بہت شور ہوا, یہ تو کوئی عجیب بات کی اس نے, ایران میں ایسی بات کرے شیعوں کے ملک میں. تو پکڑا گیا تو انہوں نے کہا کیا, کیوں ایسی بات کی, کہا کہ میں کیا کروں, آپ کے تو یہ بھی نہ کہو, یہ بھی نہ کہو, یہ بھی نہ کہو, پھر کچھ ہی میرے پاس نہیں رہا کہنے کے لیے. وہ عالم در حقیقت یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ ہم پر کتنی پابندیاں ہیں. تو خود ایک شیعہ ملک میں شیعہ حکمران بھی ڈرتا تھا قیام حسینی کے پیغام سے, پیغام دینے سے روکتا تھا. صدام کے زمانے میں بہت سختی کے ساتھ, آزاداری کے ساتھ مقابلے کیا گیا. اور پھر کہا گیا کہ بھائی آزاداری مردے پر گریہ ہے, مردے پر گریہ حرام ہے. روایتیں نقل کرتے ہیں, مثلا عبداللہ عمر نے خود خلیفہ سے یہ روایت کی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ لوگ روتے ہیں, کسی کے زندہ افراد کے رونا مردے کے عذاب کا باعث, جبکہ خود یہی عالم اسلام والوں کی کتابوں میں ام المؤمنین عائشہ کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں عبداللہ عمر کو نہیں جھٹلاتی ہوں, لیکن انہوں نے پوری روایت نہیں سنی ہے. پوری روایت یہ ہے کہ پیغمبر جا رہے تھے اصحاب کے ساتھ, کچھ یہودی مدینہ میں یہودی بھی تھے اور مسلمان بھی, کچھ یہودیوں نے اپنے مردہ کو دفن کے لایا تھا, تو پیغمبر نے فرمایا یہ لوگ رو رہے ہیں اور ان کے مردہ کو عذاب ہو رہی ہے. یعنی یہ لوگ رو رہے ہیں جبکہ ان کے مردے کی عذاب ہو رہی ہے. تو مومن فرماتی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس مردے کے عذاب ہو رہی ہے کس وجہ سے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے. لیکن رونے والوں کو یہ پتا نہیں ہے. پھر مومن خود کہتی ہے قرآن کی آیت لا تجر وازرۃ وزر اخرى، کسی اور کے گناہ کسی اور کے گردن پر نہیں ڈالا جائے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، عدالت کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے. رو یہ زندہ لوگ عذاب ہو جائے، وہ مردہ مردہ کے عذاب ہو جائے زندوں کے رونے کی وجہ سے، یہ تو ظلم ہے. قرآن خود کہتا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی اور کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اسی لیے یہ قرآن کے خلاف، اگر کوئی روایت قرآن کے خلاف ہو تو اس کو دیوار سے مارنا ہے. اور ویسے بھی ام المومنین نے کہا کہ یہ اس روایت کے واقعہ یہ ہے کہ یہودی ان کے بارے میں فرمایا یہ رو رہے ہیں جبکہ ان کا مردہ یہودی ہے، گناہگار ہے، اس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے. اس قسم کی باتیں بنائیے. اور کچھ روایتوں میں یہی ہے کہ کچھ لوگ روتے تھے اور خدا پر اعتراض کرتے تھے. لوگوں کے پاس برداشت کم ہوتا ہے، جب ان کا کوئی کڑیل جوان مر جائے تو اپنے آپ سے خارج ہو جاتے ہیں اور خدا پر اعتراض کرتے ہیں. ان سے منع کہ پیغمبر خدا خود جب آپ کا فرزند شہید ہوا، آپ نے یہی اسی جملے کی طرف اشارہ فرمایا ان القلب لیحزن وان العین لتدمع، آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، دل سے دل میں حزن پیدا ہوتا ہے، ولیکن لا نقول ما يسخط الرب، لیکن ہم ایسی بات نہیں کرتے ہیں کہ یسخط الرب خدا کو کیا کرے، ناراض کرے. بس آنسو بہانا بھی صحیح ہے اور دل میں حزن اور غم رکھنا بھی صحیح، فطرت کا تقاضا ہے. آپ کا محبوب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے خوشی منائیں گے یا بے اثر ہوں گے، دل میں رام نہ ہونے کی علامت. جبکہ حضرت ابراہیم طبیعی موت سے دنیا سے چلے گئے تھے، اس کے باوجود فرمایا آنکھوں سے آنسو دل میں حزن، لیکن ایسی بات ہم نہیں کرتے جس سے خدا ناراض ہو. حضرت حمزہ جب شہید ہوئے ہر گھر سے رونے کی آواز آئی، حضرت حمزہ شادی شدہ نہیں تھے، تو پیغمبر نے فرمایا سب پر رونے والے ہیں لیکن میرے چچا حمزہ پر کوئی رونے والے نہیں ہیں، افسوس کیا. تو انصار کی عورتیں، بنی اشہل کے خصوصاً قبیلہ کا نام ہے، عورتیں جمع ہو گئی، اپنے مردوں کو چھوڑ کر پہلے حضرت حمزہ پر گریہ کیا تاکہ پیغمبر خوش ہو. حضرت جعفر جب شہید ہوئے تو خاندان جعفر کو آپ نے تسلیت دی، ان کی گریہ کی حوصلہ افزائی کی. اپنی والدہ ماجدہ کے قبر پر آپ چلے گئے، جی بھر کر گریہ کیا. تو یہ یعنی گریہ کرنا مردے پر، اگر منع ہوتا پیغمبر اپنی والدہ کی قبر پر جا کر اتنے گریہ نہ کرتے. سالیان دراز گزر چکا تھا اور وہ بھی جان بوجھ کر گئے، نہ راستے میں نہیں تھا، راستے سے ہٹ کر گئے اور والدہ کے قبر پر آپ نے گریہ کیا. تو یہ سیرت میں ہے، لیکن یہ لوگ بہانے کے کہ بھائی مردوں پر گریہ کرنا حرام ہے اور حسین پر گریہ ناجائز ہے، بدعت ہے، وغیرہ وغیرہ. اور آپ جانتے ہیں کہ ان راستوں کے ذریعے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن اہل بیت نے اس کی کافی تاکید کی. جو فضیلت بیان کیا رونے کے لیے، ہمارے ساتھ جنت میں ہمارے درجہ پر ہے حسین پر رونے والا، جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے درجہ پر فائز ہے. رونے والے کی عظمت کو دیکھیں، امام کے ساتھ جنت میں امام کے ساتھ محشور ہے. متعدد روایتیں اس سلسلے میں کہ ائمہ نے رونے کے فضائل ثواب بیان کیے، رلانے کے فضائل اور ثواب بیان کیا، شعر کے اہل بیت کی شعر کے ذریعے مسائل بیان کرنے کے ثواب اور فضائل بیان کیا. امام پنجو فرماتے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ خبر سنتا ہوں کہ کربلا میں نیمہ شعبان کے وقت لوگ حرم حسینی میں جمع ہوتے ہیں، امام پنجو کے زمانے میں. کوئی داستان کربلا بتانے والے ہوتا ہے، کوئی رونے والا ہوتا ہے، کوئی زیارت کرنے والا ہوتا ہے، کوئی قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے. ائمہ نے سخت تاکید کی اور خود ائمہ خود نے سب سے زیادہ غم حسین منایا، ہر امام نے غم حسین منایا. جب چھٹے امام کے دولت سرا میں ابو ہارون آئے، شاعر تھا، فرما جو شعر تم نے اہل بیت کی مصائب کے بارے میں کہا ہے وہ اپنی ہی لہجے میں، یعنی مصائب پڑھنے کے لہجے میں پڑھو. اس نے پڑھنا شروع کیا. گھر میں جو سیدانیاں تھی، کنیزائیں تھیں، اتنی روئی، کہرام بپا ہوا، باہر کے لوگ متوجہ ہو گئے، حالات سازگار نہیں تھے. باہر والوں نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو غلام نے کہا کہ ایک بچہ چھت سے نیچے گرا ہے، اسی لیے عورتیں چیخ رہی ہیں. حالات خطرناک تھے، اس کے باوجود غم حسین کا سلسلہ جاری رکھا. ہر امام کے زمانے میں امام چاروں جو اس انقلاب کے امین تھے، انقلاب کے لیے زمین ہموار کرنے والے امام حسن مجتبیٰ، انقلاب کو وجود میں لانے والے حسین، انقلاب کی تحفظ کر کے آگے والی نسلوں تک دینے والے سید سجاد. البتہ انقلاب حسینی کے عرض کیا کہ زمین ساز، زمین ہموار کرنے والے حضرت آدم سے لے کر خاتم انبیاء تک اور کربلا تک انبیاء نے گریہ کیا، ائمہ نے گریہ کیا. لیکن جو امام حسین کی شہادت سے متصل ہوتا ہے اس کا اثر کہیں زیادہ ہوتا ہے. آپ نے صلح کر کے مسلمانوں کو بنو امیہ سمجھنے کا موقع دیا، مشروط صلح کی، مشروط صلح کی خلاف ورزی کر کے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ لوگ عہد و پیمان کے پابند نہیں ہیں. فقاتلوا ائمۃ الکفر فانہم لا ایمان لہم، جنگ کرو رہبران کفر کے ساتھ کیونکہ ان کے کوئی عہد و پیمان نہیں ہوتا. اور پھر کربلا، کربلا کے بعد اس، یعنی دیکھو اس یاد کو زندہ رکھنے والے جو کربلا کے فوراً بعد آنے والے ہی اس کام کو کر سکتے تھے، تو سید سجاد نے اس کام کو، واقعہ کو زندہ رکھا. قصائی کے پاس پہنچتے تھے، کربلا کی یاد کرتے تھے، کھانا سامنے پہنچتا تھا، پانی سامنے پہنچتا تھا، کربلا کی یاد کرتے تھے. صرف کربلا زندہ رکھنا نہیں تھا، سید سجاد یقیناً غم بہت عظیم تھا. آپ خود فرما تم نے انصاف نہیں کیا، حضرت یعقوب کے ایک بچہ، ایک بیٹا گم ہو گیا تھا، زندہ تھا، نابینا ہو گئے، میرا 18 عزیز ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لیکن سید سجاد خلوت میں یہ کام کر سکتے تھے، لیکن آپ غم حسین منانے کے ساتھ ساتھ، منانا خود عبادت ہے، منانے کے ساتھ ساتھ امت کو بھی شریک بنانا چاہتے تھے، اس عظیم انقلاب کو امت کے درمیان مضبوط مستحکم، امت کو اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے. شہزادی نے تو اس طریقے سے غم حسین منایا کہ والی مدینہ لکھتا ہے یزید کو کہ اگر مدینہ کی ضرورت ہے تو زینب کو یہاں سے نکال لے جاؤ. حضرت زینب کو ایک سال بھی رہنے کی اجازت نہیں ملی مدینہ میں، وہ بھی عراق میں جانا نہیں، مدینہ میں بھی رہنا نہیں ہے، یا شام یا مصر. تو غم حسین منانا سید سجاد کے تحفہ ہے، لیکن سارا ائمہ اطہار کی سیرت، آخری امام کی سیرت، لأبکین علیک بدل الدموع دما، زیارت ناحیے میں مولا اتنا گریہ کروں گا کہ آنسو ختم ہو کر، ظاہر آنکھیں زخمی ہو جاتی پھر زیادہ آنسو گرنے سے، یعنی اتنے بھی ہو آنسو بھی ختم ہو جائے، خون نکلنا شروع ہو جائے تب بھی میں روتا رہوں گا، رونے میں منع نہیں ہے. یعنی یہ عظمت مصائب حسین کو امام بیان فرماتے ہیں. اور دوسرا دوسرے یہ ہے کہ فطرت کا تقاضا بھی یہ ہے, مودت اہل بیت واجب تھی, اجر رسالت ہے مودت اہل بیت. اگر مودت اہل بیت ہے, دل میں محبت اہل بیت ہے, محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے محبوب کے غم میں گریہ کرنا ہے, محبوب کے غم میں گریہ کرنا ہے, فطرت کا تقاضا ہے. بعض وقت کہتے ہیں صبر کے خلاف ہے, رونا صبر کے خلاف. یہ کس نے کہا رونا صبر کے خلاف؟ پیغمبر خدا نے گریہ کیا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں پیغمبر پر گریہ نہیں کرتے ہیں, امام حسین پر کیوں, جبکہ خود پیغمبر خدا نے کسی پر گریہ نہیں کیا, صرف حسین پر گریہ کیا. یعنی حسین کی عزاداری سنت رسول خدا ہے. اور صبر کے خلاف ہوتا تو پیغمبر گریہ نہ کرتے, نہ حضرت حسین پر, نہ سید, نہ حضرت ابراہیم پر, نہ حضرت حمزہ پر. صبر کا معنی صبر یعنی تحمل کرنا, مقصد کی طرف آگے بڑھتے ہوئے اس راہ میں آنے والے مشکلات کو برداشت کرنا صبر ہے. نہ رونا صبر نہیں ہے. پورا عالم دین کو دیکھیے صبر کا کیا معنی کرتا ہے. جنگ بدر نے فرمایا تھا 10 صابر ہو 100 پر جیت جائیں گے, 100 صابر ہو تو 1000 پر جیت جائیں گے. یعنی صابر کون ہے؟ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اور منزل کی طرف آگے بڑھتا ہے, آگے بڑھتے ہوئے آنے والے تیر اور تلواروں کو برداشت کرتا ہے. بعض وقت کہتے ہیں مقام رضا, مقام رضا اور مقام تش, خدا کے ہر عمل پر راضی ہونا چاہیے, خدا کے ہر عمل کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اس کے خلاف ہے رونے میں کیا ہے؟ کیا رونا اس کے خلاف ہے؟ حسین نے گریہ بھی کیا. عرب شاعر کہتا ہے سب سے زیادہ شائستہ, رونے کا شائستہ وہ جوان ہے جس کی وجہ سے حسین نے گریہ کیا, ابو الفضل عباس. لیکن جب گھوڑے سے حسین زمین پر آئے کیا فرمایا؟ رضاً بقضائک تسلیماً لامرک لا معبود سواک, تیرے حکم پر راضی ہوں, تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہوں, راضی ہوں یعنی خوش ہوں, ان تمام مسائل پر میں خوش ہوں. شاید ہم نہ سمجھ سکے اس بات کو, واقعی نہ سمجھ سکے. میں چھوٹی سی مثال, لیکن وہ مثال بھی حقیقت کو نہیں بیان کر سکتے. فرض کیجئے آپ کے چھوٹے سے بچہ ہے یا کوئی بیمار عزیز ہے, ہاتھ میں فالج ہے, ایک دن اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا, آپ کو تھپڑ مارا, آپ خوش ہو جاتے ہیں, تھپڑ کے درد کا احساس نہیں کرتے. بہرحال رضوان بقضاء کے راضی ہے خدا, مصیبتیں آئی محبوب کی طرف سے راضی. یہ سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے, لیکن یہ اہل بیت, یہ سب رونا اس کے ساتھ کیا منافات رکھتا ہے؟ خدا کی اطاعت کرنا ہے, خدا کے ہر عمل پر راضی ہونا ہے. اگرچہ رونا بھی فطرت الہی کے مطابق ہے, خدا نے نرم دل دیا ہے, پاکیزہ فطرت دیا ہے, محبت دی ہے, تو خود بخود اس کی وجہ سے روتا ہے. آنکھوں سے آنسو نکلنا آنکھوں کی طبیعت ہے. اگر خدا نے یہ صفت نہیں رکھی تھی تو آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو نکلنا حکمت الہی ہے. اور بس یہ تعلیمات پیغمبر و ائمہ, سیرت پیغمبر و ائمہ, احادیث پیغمبر و ائمہ اور فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ گریہ کرے, عزاداری کرے. بعض وقت پوچھتے ہیں کہ آپ اگر پیغام حسینی پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کتابوں میں لکھی, کتاب لکھیے, سکولوں میں, مدارس میں نصاب کی شکل میں لائیے, مختلف جو ذرائع ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے, ان ذرائع کے ذریعے سے مینار وغیرہ وغیرہ کے ذریعے لوگوں کو معلومات دے دے قیام حسینی کا یہ مقصد تھا. کیوں مجلسوں کے ذریعے بلاتے ہیں لوگوں کو؟ جواب یہ ہے کہ معلومات اور مجلس میں ایک بنیادی فرق. انسان پر دو چیزیں مؤثر ہیں, ایک علم, دوسرا جذبات. انسان کے کچھ اعمال علم کی وجہ سے انجام دیتا ہے جاننے کی وجہ سے, کچھ اعمال جذبات کی وجہ سے. فرض کیجئے آپ کے بیٹا خدا نخواستہ بیٹے پر کوئی تھپڑ مارے, آپ کو تکلیف ہوگی لیکن شاید برداشت کر لیں گے. یہی تھپڑ بیٹی کو مارے آپ برداشت نہیں کریں گے. فرق کیا ہے؟ جذبات کا فرق ہے نا. بیٹی کے حق میں جذبات زیادہ ہے. انسان دل کا تابع ہے, جو دل چاہتا ہے وہی کرتا ہے. پھر اگر آپ کے پاس علم ہو, علم کے ذریعے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے. جذبات ہو, جذبات کی وجہ سے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے. لیکن جذبات کا اثر دل پر بہت زیادہ ہے علم کے بہ نسبت. اگر کہا کسی ہمارے استاد کی مثال ہے کہتے ہیں کہا جائے شہر میں کچھ غریب لوگ رہتے ہیں, فقیر ہے, کھانے کو کچھ نہیں ان کے پاس, آپ کو بھی یقین ہو جاتا ہے ایسا ہی ہوگا, کوئی شک نہیں ہے, بس بھول جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچے پلک پلک کر رو رہے ہیں تھوڑی سی روٹی کے لیے, پھر آپ کے دل چاہے کہ خود نہ کھائے اس کو دے دے. فرق کیا ہے؟ علم تو پہلے بھی تھا لیکن جذبات کا اثر ہوتا ہے. ایک قیمتی جملہ, حکیمانہ جملہ سنیں گے بہت پسند آتا ہے, اسی جملہ کو داستان کے شکل میں پڑھیں گے زیادہ اثر ہوتا ہے, فلم کے شکل میں لایا جائے اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے. اس کی وجہ وہی جذبات کا اثر ہے. اسی لیے فکر, اگر فکر کے بارے میں صرف معلومات ہو اس کا ایک اثر ہے, شک نہیں ہے, لیکن اگر معلومات کے علاوہ جذبات بھی اس کے حق میں ہو تو یہ فکر معجزہ کر سکتی ہے. تو پورا اسلام علم بھی ہے اور پورا اسلام سیرت حسینی بھی ہے. جب غیر حسین کے ساتھ اسلام بیان کریں گے تو وہی جذبات جو حسین کی نسبت میں ہیں اسلام کی نسبت میں پیدا ہوگا. یعنی جو عشق حسین کے ساتھ ہے وہی عشق اس اسلام اس دین ان اعمال کے نسبت میں ہمارے دل میں پیدا ہوگا جن کے لیے حسین نے اپنا خون دیا. جس مقصد کے لیے حسین نے خون دیا اسی مقصد کے لیے ہم آنسو دیں گے, ہم اپنے جذبات دیں گے. تو اگر کسی فکر کے حق میں علم بھی ہو اور جذبات بھی ہو وہ فکر یقیناً معاشرے میں زندہ فکر ہے, مؤثر فکر ہے, انقلاب کا باعث بن سکتا ہے, انسانوں کو کے اندر حرارت پیدا کرتا ہے, جرأت پیدا کرتا ہے, جذبہ پیدا کرتا ہے, تحرک پیدا کرتا ہے, انسانوں کو آتشین بنا لیتا ہے. اگر یہ فکر ہم علم اس کے ساتھ ہے ہم جذبات اس کا حق میں. اسی لیے قیام کربلا کے بارے میں کچھ بزرگان کا خوبصورت جملہ ہے, کربلا کا قیام انقلاب حسینی علمی لحاظ سے منطقی قیام ہے, عملی لحاظ سے عاشقانہ قیام ہے. یعنی علم بھی ہے, قیام کربلا کی نسبت میں عشق بھی ہے. صرف علم ہوتا قیام نہ کرتا. رہبر معظم انقلاب کو پیارا جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ فرمائے غدیر میں عوام نے, عموم نے, سب نے بیعت کی اور بے وفائی کی. کربلا میں خواص کی بیعت تھی, بیعت اٹھانے کے باوجود نہیں گئے. رہبر نے اس پہلو سے فرمایا وہ عوام کی بیعت, یہ خواص کی بیعت. لیکن ایک نقطہ یوں بھی بیان کر سکتے ہیں, غدیر میں غم نہیں تھا, پیغام تھا, پیغام حق تھا. پیغمبر نے علی کو اٹھا کر دکھایا, کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں تھا. لیکن علم تھا, اس کے ساتھ جذبات نہیں تھی. کوئی غم نہیں تھا, کوئی آنسو نہیں تھا, لیکن کربلا کے ساتھ 72 صحیح, لیکن ایسے جذبات کا سمندر موجزن تھا کہ روز بروز اس کی وسعت میں اضافہ ہوتا جا رہا. یہ جذبات کا اثر ہے, جذبات کا یہ اثر ہے. بزرگان فرماتے ہیں ایک سوال ہوتا ہے, کیوں آپ عاشورا کو خوشی کی شکل میں نہیں بناتے, کیونکہ امام حسین جنت چلے گئے. مولا نے علی اکبر کے سرانے تشریف لا کر فرمایا, بیٹا استرحت من ہم دنیا و غمیا, آپ کو تو سکون مل گیا, دنیا کے ہم و غم سے نجات ملی, میں حسین مظلوم رہ گیا. ظاہر ہے خدا کے پاس جب گئے تو پھر سکون ہی سکون ہے, جنت اور خدا میں سکون ہی سکون ہے. تو حسین کو سکون خوشی میں لینی چاہیے. عاشور کے دن حسین کو سکون ملا. عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی شہادت کے دن, ان کے عقیدے کے مطابق شہادت کے دن جشن مناتے ہیں. تو جواب ہمارا علماء یہ دیتے ہیں, ایک تو ظاہر حکم شرع ہے, شریعت نے ہمیں کہا ہے کیا, غم مناؤ. ایمہ اطہار نے کہا ہے غم مناؤ, پیغمبر اور سارے معصومین کی سیرت غم منانا ہے, اور فطرت ہے یعنی سنت, سیرت فطرت. لیکن ان کے علاوہ ایک نقطہ یہ بھی ہے, البتہ ہمارے اصل وجہ معصومین کے تعلیمات پر عمل ہے اصل وجہ, لیکن ایک نقطہ بھی عرض کرتے چلے کہ انسان خوشی میں اپنے ذات میں غرق ہو جاتا ہے. عید کے دن دیکھو, عید اضحیٰ کے دن کیا ہے, حضرت ابراہیم کے عظیم قربانی کے دن ہے, کھانے کے پیچھے لگ جاتے, خوشی کے پیچھے. اب آپ دیکھتے کہ اس دن فلاح فی اللہ کی سوچ میں وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں. عید کے دن ان خوشی میں انسان اپنے ذات میں گم ہو جاتا ہے, زیادہ خوشی ہو تو مزید خوشی کو طول دینے کے لطیفے سناتے ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, مذاق بھی اڑاتے ہیں. دیکھو خوشی میں اپنے ذات میں گم ہو جاتا ہے, غم میں محبوب میں گم ہو جاتا ہے. تو محبوب کی سیرت کا کیا کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, محبوب کے جذبات کو دیکھتے ہیں, محبوب جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں, محبوب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے. تو جو تربیت غم میں ہے وہ خوشی میں نہیں ہے, غم جو تربیت ہے وہ خوشی میں نہیں. اسی لیے یعنی ذات حسین کی بات کریں گے تو خوشی منا سکتے آپ, چلو اس جنت میں اس بات کو دیکھ کر, لیکن اسلام کی مصلحت کو دیکھیں گے, تشیع کی مصلحت کو دیکھیں گے, حق کی مصلحت کو دیکھیں گے, تربیت انسان کی مصلحت کو دیکھیں گے, تو غم منانے سے بہتر یہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں. تو غم تو کیوں عرض کیا, اس کے اصل فلسفہ یہی ہے, ایک فکر کہ حق میں جذبات ہو وہ فکر خود زندہ رہے گی. آپ اپنی اولاد سے کیوں دفاع کرتے ہیں, ممکن اپنی جان خطرے میں ڈالو اولاد سے دفاع کرے, وہاں پر صرف جذبات ہے, صرف جذبات ہے. جذبات کہتی ہے دفاع کرو, وطن سے دفاع کرنا جذبات ہے. لیکن جذبات کے ساتھ اگر منطقی دلیل بھی ہو تو یہ جذبات منطقی دلائل اس کے پشتوانہ ہے, اس کی بنیاد ہے, جذبات عمل کا باعث بنتا ہے. علماء مثال دیتے ہیں جذبات اور علم کے حوالے سے. علم ایک گاڑی کے لیے کیا ہے, چراغ کی بھی ضرورت ہے اور کیا نام ہے انجن کی بھی ضرورت ہے. اگر گاڑی کی چراغ نہ ہو انجن کی وجہ سے جب چلائیں گے دیوار سے ٹکرائے گی, خطرات سے ٹکرائے گی, نابود ہو جائے گی. اگر چراغ ہو انجن نہ ہو تو یہ گاڑی قدم آگے نہیں بڑھ سکتی. اسی طرح سے انسان کے اندر صرف علم ہو اور جذبات نہ ہو یہ آدمی کام نہیں کر سکتا. علم ہے ٹھنڈا آدمی, بے اثر آدمی, علم ہونے کے باوجود بے اثر ٹھنڈا. اور لیکن اگر صرف جذبات ہو علم نہ ہو وہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے. دونوں کی ضرورت ہے, جذبات کی بھی ضرورت ہے, علم کی بھی ضرورت ہے. یعنی علم اسلام اور اسلام کے بارے میں علم رکھنے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے لوگ گمراہ کیوں ہوئے, ان کے پاس علم تھا جذبات نہیں تھے. اس کے ساتھ جذبات بھی ہو, اب جذبات ہو علم نہ ہو یہ بھی خطرے سے دو چار ہے, چوری ہو سکتی جذبات کی. عراق میں انگریزوں کی حکومت تھی, عرب ممالک کے درمیان سب سے پہلے عراق میں شیعہ مراجع کی قیادت میں شیعوں نے قیام کیا سن فرض کیجئے 1914 میں جب جنگ شروع ہوئے عراق پر قبضہ ہوا, سن 1920 میں عراق آزاد ہو گیا علماء کی قیادت میں, مجتہدین کی قیادت میں. 70 سال کے مجتہد نے فوج کی قیادت کی, انگریز کو نکال دیا. لیکن انگریزوں نے کیا کیا, اردن سے, آپ جانتے ہیں عرب میں شاہی خاندان شریف مکہ تھا, وہابیوں نے جن کو ختم کیا, وہ بھی سادات تھے, اردن کے جو خاندان ہے بادشاہی وہ بھی سادات میں سے, مغرب کے بادشاہی خاندان بھی سادات میں سے, اور وہاں ان کے خاندان سے عراق میں بھی ایک سید کو لایا. یہ دوسرے مسلمانوں سے تعلق رکھنے والے, شیعہ مذہب سے تعلق نہیں ان کا, عراق میں لایا, اس کو بادشاہ بنائے گا. عراق کے شیعہ خوش ہو گئے, عراق کے شیعہ خوش ہو گئے کہ ہمارا بادشاہ سید ہے. اگر عراقیوں کی یہ جو عشق اہل بیت ہے, محبت اہل بیت ہے, سعادت سے محبت ہے, معرفت کے ساتھ ہوتی تو خوش نہ ہوتے, خوش نہ ہوتے, کیونکہ خود اہل بیت انہی کے ساتھ جنگ کرنے والے تھے. بنی عباس کے ساتھ جنگ کی, بنی عباس تو وہی تھے. حق معیار اہل بیت کے پاس کوئی اور معیار, خدا کے دشمن اہل بیت کے دشمن, خدا کے ولی اہل بیت کا ولی ہے. تو دیکھیے عراقیوں کے پاس محبت تھی لیکن معرفت کے بغیر محبت تھی. اس وجہ سے دشمن نے اپنے پٹھو کو عراق پر حکمران بنانے کے لیے شیعوں کی محبت بدون معرفت سے ناجائز فائدہ اٹھایا. اسی لیے جذبات عمل کا باعث ہے, حرارت پیدا کرتا ہے, عشق پیدا کرتا ہے, حرکت پیدا کرتا ہے, امید پیدا کرتا ہے, جرأت پیدا کرتا ہے, لیکن اس حرارت کے پشت پر علم کی ضرورت ہے, ورنہ دشمن اس سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا. آزاداری حسین میں یہ دونوں دیا جاتا ہے, آزاداری حسین میں منطق حسین بھی بیان کیا جاتا ہے, پیغام حسینی کی بیان ہوتی ہے, تعلیمات حسین کی بیان ہوتی ہے, اہل بیت کی سیرت بیان ہوتی ہے, کل اسلام جو مقصد حسین تھا وہ بھی بیان ہوتا ہے, عشق حسین بھی بیان ہوتا ہے, عشق اہل بیت بیان ہوتا ہے, ان کی سیرت, ان کے کردار, ان کے فضائل, ان کے مناقب. جتنے عزاداری کرتے رہیں, کیوں محبت اہل بیت بڑھتی جا رہی ہے, اس کی وجہ یہی عزاداری ہے. محبوب ہستی کے جتنی یاد کریں گے اتنی محبت بڑھ جائے گی, محبت عزاداری کی وجہ سے محبت اہل بیت بڑھ جاتی ہے, سیرت اہل بیت پر عمل زیادہ ہوتا ہے, عزاداری کی وجہ سے محبت خدا بڑھ جاتی ہے, معرفت خدا, معرفت دین, شہادت سے عشق اور شجاعت انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. صرف یہ ہے کہ ہم نے بعض وقت ہم ممبر پر آنے والوں نے عشق حسینی, جذبات حسینی, عزاداری حسینی اور مقصد حسینی کے درمیان رابطہ قائم نہیں کیا. اگر یہ کوتاہی نہ ہوتی تو مذہب تشیع میں سب باعمل ایک ہر شیعہ کو دیکھ کر اسلام مجسم نظر آتا. یہ جو ابن زیاد کا جاسوس تھا معقل, حضرت مسلم کے وہاں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا, اس کو ایک شیعہ کے تلاش میں تھا کہ ایک خاص شیعہ, تاکہ اس کے ذریعے حضرت مسلم تک رسائی ہو. مسجد میں گیا, دیکھا کہ ایک آدمی بہت ہی نمازیں پڑھ رہا ہے, سوچا جو نماز زیادہ پڑھ رہا ہے یہی شیعہ ہوگا. حضرت مسلم میں او سجد ہے, یعنی پہچان کیا تھی, نماز زیادہ پڑھنے سے اس نے اندازہ لگا یہ شیعہ ہے. ایسا عزاداری حسین سے یہی پیغام ملنا چاہیے. اب یہ پیغام کم و بیش مل رہا ہے. اس وقت عالم کفر, عالم نفاق, عالم استکبار,
آواز بلند سلوا
اللہم صل علی عزاداری حسین وہ عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل بھی زندہ ہے، ہمارے فکر بھی زندہ ہے. ہم اس عزاداری کے ذریعے اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، امام زمانے کے ساتھ شریک غم ہے. کل عرض کیا اہل بیت کربلا سے الوداع کر کے المدینے کی طرف گئے. اصحاب مقاتل لکھتے ہیں اہل بیت نے اس سفر میں چار مرتبہ الوداع کیا. ایک وہ موقع تھا جب مدینے سے نکل رہے تھے، رات کی تاریکی میں حسین اور آل حسین سیدانیاں تیار ہو جاتی ہیں. بنی ہاشم کی خواتین جمع ہوئی ہے، رو رہی ہے. حسین نے فرمایا آپ سب چھوڑ کریے، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ دشمن باخبر ہو. خواتین کہہ رہی تھی مولا یہ آنسو کس لیے ہم رکھے، کس دن کے لیے ہم بچائے، آج آپ سے جدا ہو رہے ہیں. آج کو یہ پیغمبر خدا سے علی مرتضی سے ہم جدا ہو گئے. روایت میں ہے کہ جب سیدانیاں تیار ہو گئی، محمل پر سوار ہونا چاہتی تھی، مختلف ذریعے سے محمل پر سوار ہو سکتی تھی، لیکن علمدار آگے بڑھتے ہیں، اپنے زانو جھکاتے ہیں اور شہزادی زینب علمدار کے زانو پر پائے مبارک رکھ کر محمل پر سوار ہو جاتے ہیں. شہزادی سکینہ، شہزادی فاطمہ، علی اکبر آگے بڑھ جاتے ہیں، علی اکبر کے زانو پر پائے مبارک رکھ کر محمل میں سوار ہو جاتی ہیں. بھرا کرانا ہے سارے خاندان کے ساتھ یہ سفر شروع ہوا. جب کربلا پہنچے ظہر عاشور کے وقت دوبارہ ایک الوداع پیش آئی. یہ الوداع اتنا دل خراش الوداع تھا کہ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ علامہ مجلسی عارف عالم خواب میں دیکھتا ہے کہ علامہ مجلسی مصائب حسین پڑھ رہے ہیں. صحن حسین میں پردہ اٹھتا ہے، ایک آدمی آ کے کہتا ہے جناب سیدہ پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، ان کی درخواست ہے الوداع حسینی پڑھی ہے. علامہ یا ان کے ذاکر کچھ پڑھتے ہیں، دوبارہ پردہ اٹھتا ہے کہتا ہے کہ ذاکر بس کرو، اس لیے کہ جناب سیدہ بے ہوش ہو گئی. کتنے رقت دار مناظر پیش آیا ہوں، خدا جانتا ہے سارے مناظر کو تاریخ نے شاید نوٹ نہیں کیا ہے، اس عارف کے خواب سے معلوم ہوتا ہے. حسین نے سب کے ساتھ الوداع کیا، شہزادی زینب کے ساتھ الوداع کیا. شہزادی بہت پریشان ہے، عظیم ذمہ داری شہزادی پر ڈال دیا گیا. آپ نے شہزادی کے سینے پر دست امامت رکھا، شہزادی کو شاید سکون ملا. فرمایا آپ چلے جائیے، میں آپ کی وصیت پر عمل کروں گی. چند قدم حسین آگے بڑھ چکے تھے، فرمایا مہلن مہلن عبد المرتضی، علی کے نور چشم کچھ رک جائیے، کچھ رک جائیے. زینب آتی ہے فرماتی ہے، اما نے فرمایا تھا جب حسین آخری پیرہن مانگے تو سمجھ لینا حسین دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. مجھے فرمایا ہے میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ لینا. بعض روایت کے مطابق حسین مزید چند قدم آگے بڑھ چکا تھا، حضور جگہ آگے بڑھنے سے انکار کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جناب سکینہ ہے، آپ کو اشارہ کیا اتر آئیے، آپ گھوڑے سے اتر آ گئے. سکینہ کو گود میں لیا، فرمایا بیٹی کیا چاہتی ہو؟ فرمایا بابا اس میدان میں جانے والا کوئی واپس نہیں آیا، آپ بھی واپس نہیں آئیں گے. اگر آپ کو جانا ہے ربنا الہ
دینا ہمیں پہلے مدینہ پہنچائیے پھر آپ چاہیے. شاید سکینہ مختلف بابا بہانوں سے بابا کو جانے سے روکتی ہے. امام نے فرمایا بیٹی میرے دل کو کباب نہ کرنا, اب میرے بعد آپ کو رونے کا کافی موقع ملے گا. ایک اور الوداع یازدہ محرم کو ہوا جب آل محمد کا قافلہ مقتل سے گزرنے لگا, لاشوں پر نگاہ پڑی, بے اختیار اپنی اپنی سواریوں سے زمین پر گر پڑے, اپنے شہید کی لاش پر گئے. لیکن الوداع تو کرنے نہیں چاہتے تھے, اشقیاء نے تازیانہ لے کر آئے, سیدانیوں کو جدا کیا. روایت کہتی ہے شہزادی سکینہ بے ہوش پڑی تھی, پھر ہوش میں آ گئی, اشقیاء نے تازیانہ لے کر شہزادی کو بابا کی لاش سے جدا کیا. اور آخری الوداع کربلا سے تھا, دوبارہ سیدانیہ شہیدوں کے قبر پر گر پڑی, قبروں کو سینے سے لگایا, رب کی یاد تازہ ہو گئی. پھر اب الوداع کر کے مدینے کی طرف جانے کا حکم ملا, لیکن بہت فرق ہے. وہاں پر کربلا سے الوداع شمر کے تازیانوں کے ذریعے ہوا. آل محمد شہیدوں کے قبروں سے الوداع کر کے مدینے کی طرف گئے, عرض کیا کر سید سجاد کے استقبال میں پورا مدینہ امر آیا, مرد زن چھوٹے اور بڑے سب آنسو بہا رہے تھے. بشیر کہتا ہے جس طرح سے آج کے دن مدینے میں رونے والوں کو میں نے دیکھا, کبھی نہیں دیکھا, پورا مدینہ گریہ کر رہا تھا. سب سید سجاد کی خدمت میں آئے, سید سجاد نے کربلا کا واقعہ سنایا. لوگوں حسین کو شہید کیا, حسین کو پیاسا شہید کیا, اہل بیت کو اسیر کیا, چھوٹے بچوں کو ذبح کیا, لوگوں تازیانہ اسیروں پر مارا, سر شہدا کو بالا نیزہ بلند کیا. مختصر لوگوں, اگر ہماری محبت کے بجائے ہمارے ساتھ دشمنی کا حکم دیتا تو اس سے بڑھ کر ظلم کرنا ممکن نہ تھا. جب آل محمد مدینے میں داخل ہو گئی, حضرت ام البنین آئی, شہزادی زینب سے پوچھا بیٹی حسین کی کیا خبر ہے, فرمایا اما آپ کو آپ کے بیٹے جعفر کی تعزیت پیش کرتا ہوں. فرمایا میں حسین کے بارے میں پوچھ رہی ہوں, میں آپ کو آپ کے دوسرے بیٹے کی شہادت کی خبر پھر علمدار کی شہادت کی خبر دی. فرمایا بیٹی میں حسین کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. آپ نے میرے دل کے رگوں کو پارا پارا کیا. آپ جانتے ہیں حضرت ام البنین نے اس واقعے کے بعد بقی میں چار قبر بنایا تھا. علمدار کے بیٹے کے دست مبارک پکڑ کر جاتی تھی, چار قبروں پر روتی تھی, فرماتی تھی عورتوں اس کے بعد مجھے ام البنین نہیں کہنا, بیٹوں کی ماں نہیں کہنا, کسی زمانے میں میرے بیٹے ہوا کرتے تھے. لوگوں یہ بتاؤ, میں نے سنا ہے علمدار کے سر ادھر پر دشمن نے حملہ کیا, کیا علمدار کے ہاتھ صحیح نہیں تھے؟ یقیناً اگر علمدار شہزادی زینب، شہزادی زینب سید سجاد روز رسول پر گئے، شہزادی نے فرمایا یا جدہ یا رسول اللہ انی ناعیت الیک حسین، نانا میں حسین کی شہادت کی خبر سنانے آئی ہوں، نانا آپ کی امت نے حسین کو پیاسا شہید کیا، آپ کی امت نے حسین کے قبروں کی غارت کی، آپ کی امت نے حسین کو کربلا کی تقدیر ریز پر بلا دفنوں کا فن ایسے ہی چھوڑ دیا، نانا امت نے ہمیں اسیر کیا، امت نے ہر قسم کے ظلم کیا، ساری شکایتیں پیغمبر کے روزے پر کیا، پھر جناب سیدہ کے روزے پر آئی، جناب سیدہ کے روزے پر آئی، فرمایا اماں میں آپ کو حسین کی شہادت کی خبر سنانے آئی ہوں، یہ کہا اور پھر فرمایا میں نے حسین سے ایک تحفہ لے کر آئی ہوں، یہ حسین کے پیراہن ہے، ماں کے قبر پر ڈال دیا، زینب غش کر کے گر پڑی، زینب غش کر کے گر پڑی، راوی کہتا ہے پیراہن حسین کو جب اٹھایا اس میں 199 زخم کے نشانات تھے، روایت میں ہے قیامت کے دن جناب سیدہ اسی پیراہن پارے کو لے کر آئے گی امت کی شفاعت کے لیے،
الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون